پھر فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جو کتاب دیے گئے ہو، آمنو ایمان لے آؤ، بما ساتھ اس کے جو نزلنا اتارا ہم نے، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالی ان کی تمام خباستوں سے پوری طرح واقف تھے، اس کے باوجود کیا کہا گیا؟ ایمان لے آؤ. دعوت حق پیش کر دی جانی چاہیے اور کبھی اس میں ڈرنا نہیں چاہیے کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے کہ ہم کو پہلے سے ہی مطمئن کر دیتا ہے یا پریشان کر دیتا ہے، دونوں میں سے ایک تو کرتا ہی ہے، کہ نہیں نہیں یہاں اسلام کی بات کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی نہیں مانے گا. بھئی آپ نے تجربہ کیے بغیر کیسے سوچ لیا کہ کوئی نہیں مانے گا؟ کل ہی ریسنٹلی ایک واقعہ کل کا آپ کو سناتی ہوں، اچھا سیکھنے والا واقعہ ہے. کل ریورٹڈ مسلمز یا نیو مسلمز کا ایک گروپ تھا جس کے ساتھ میری ملاقات تھی بحرین میں کل شام کو، اور اس میں چھوٹی سی ٹاک دی میں نے، پھر اس کے بعد ان سے ڈسکشن ہوئی. تو میں نے ایک دو لوگوں کو بلایا اور کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کیسے اسلام لائے نا، اپنا کچھ واقعہ بتائیں کہ اور کیا آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ کیا تھی اسلام لانے سے پہلے اور بعد. تو خیر کچھ لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ان میں سے ایک سری لنکا کی میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی جو بحرین اپنی بہن کے پاس آئیں، اور انہیں اپنا لگیج نکلوانے میں کارگو سے کچھ پرابلم ہوا. تو کہتی ہیں کہ میں کارگو کے آفس میں گئی اور وہاں ایک سری لنکن مسلم تھا، اس سے میں نے اپنی لینگویج میں بات کی اور اس سے ہیلپ لی. تو اس نے میرا سامان نکلوا کر دیا، اور جب میں نکال کے لا رہی تھی تو آتے ہوئے اس نے کہتی کہ اس سے مجھے کئی دفعہ بات کرنے پڑی ضرورتاً کہ مشکل تھی، تو آتے ہوئے اس نے مجھے قرآن پاک کا ایک نسخہ دے دیا کہ یہ ضرور پڑھنا. تو کہتی ہیں کہ میں سامان لائی، کچھ مسئلہ ایسا ہوا کہ فوراً واپس نہیں جا سکتی تھی، کتابیں ان کی سب سری لنکا میں تھیں، یہاں بہن کے گھر میں بھی کوئی ایسی سچ کتابیں نہیں تھیں. کہتی کہ میں تو اتنی دن رات پڑھنے کی عادی تھی، بور ہونے لگ گئی کہ کچھ پڑھنے کو نہیں. تو کہتے اتفاق سے بس وہی ایک قرآن کا نسخہ تھا میرے پاس کہ جو میں نے پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ یہاں کہتی کہ میری ایکٹیویٹیز ہر کام لمیٹڈ تھا، اور ایک شخص جو پڑھنے کا عادی ہو پھر گھر کے کام کب تک اور کہاں تک کیا کرے. تو کہتی کہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور کہتی جو جو میں پڑھتی گئی ٹرانسلیشن تو میں آگے بڑھتی گئی، اور کئی دفعہ رک کے مجھے اللہ تعالیٰ کے بہت پیار آتا اور میں بہت مجھے انسپریشن ہوتی. کہتی جب میں آخری سپاروں پہ پہنچی تو میں نے اپنے آپ سے ہی کہا کہ میں اب مسلمان ہوں. یعنی کہتی کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کسی کے پاس جانا پڑتا ہے یا کیا. کہتی کچھ میرے ویزے کا بھی مسئلہ ہو گیا، میں اتنا باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی، کچھ اور مشکلات تھیں. تو کہتی کہ میں اس کے بعد یہ جس ادارے میں گئی تھی اس کا نام تھا ڈسکور اسلام. بہت خوبصورت کوششیں ہو رہی ہیں نان مسلمز کو اسلام پہنچانے کی اس ادارے کے تھرو. تو یہ کہتی ہیں کہ اخبار میں اپنا اشتہار دیتے ہیں ڈسکور اسلام کا، کہ اگر آپ کو کوئی اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، آپ کی کوئی کوئریز ہیں، کوئی سوال ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کریں. تو آپ دیکھیں یہ بھی سمپل سا ایک طریقہ ہے نا کہ آپ چھوٹی سی ایک ایڈ دے دیتے ہیں. تو کہتی ہیں کہ میں نے وہ ایڈ پڑھی تو میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا، کچھ سوال تھے میرے ذہن میں. بہرحال انہوں نے مجھے بہت ویلکم کیا، میں نے آنا شروع کیا، اور پھر میں نے ان کے سرکل کو جوائن کیا، کلاسز جوائن کی، اور کتابیں میں نے پڑھی، اور پھر میں شعوری طور پر مسلمان ہوئی. کہتی ہیں کہ ایک سال اور آٹھ مہینے ہوئے صرف مجھے مسلمان ہوئے، اور تقریباً نصف بخاری کی اپنی لینگویج میں ٹرانسلیشن بھی کر چکی ہیں، دن رات پڑھنے میں لگی ہوئی ہیں، اور روح رواں ہے اس ادارے کی ڈسکور اسلام کی. کہتی کہ میری دوستیں میڈیکل کالج کے فائنل میں جا رہی ہیں، لیکن مجھے کوئی افسوس نہیں کہ مجھ سے اگر اللہ نے وہ لے لیا تو مجھے اللہ نے وہ نعمت دی ہے کہ جس کے بدلے میں وہ ڈگری کچھ بھی نہیں تھی، اور مے بی سم ٹائم وہ اس قابل ہوں کہ دوبارہ اپنی ڈگری بھی کر لیں، کہ وہ بھی ہاتھ آ جائے. لیکن فی الحال وہ بہت انٹرسٹڈ تھی کہ اگر وہ الہدا آ سکیں اور مزید تھورلی قرآن کا کر سکیں. تو بعض وقت انسان بہت سر ان کو میں نے کچھ گائیڈ کیا, میں نے کہا کہ اسلام آباد کا کیمپس بن رہا ہے تو ابھی تم ذرا صبر کرو, ہم واپس جائیں گے تو انشاءاللہ تمہیں بلائیں گے, کیونکہ یہاں فی الحال ایسا ہم پانچویں پارے تک پہنچ چکے ہیں اور ابھی پاسبل نہیں کہ تم آ کے ایڈجسٹ کر سکو. تو دیکھیں انشاءاللہ شاید آ جائے نیکسٹ سیشن میں, کیونکہ بہت زیادہ کیم ہے کہ اور اس اسلام میں عربی وغیرہ سیکھ رہی ہے ابھی, بلکہ کافی حد تک سیکھ چکی ہے. تو یہ میں سوچتی ہوں کہ تو سب کو میں نے جب اس نے اپنا یہ قصہ سنایا تو سب کو میں نے ایک ہی بات کی اور میں نے یہ کہا کہ دیکھو ایک قرآن کا نسخہ کتنا کام کر گیا. اگر وہ ایک لمحے کے لیے ڈیسیجن نہ لے پاتا کہ شیطان اس کے دل میں خیال ڈالتا کہ ہے یہ لڑکی کہے گی کہ لو مدد کی ہے تو اب ساتھ پریچ بھی کر رہا ہے, ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتے اچھا پھر کبھی دے دیں گے چھوڑو ابھی کیا دینا. ہمارے گھروں میں کتنے اسپیئر نسخے پڑے رہتے ہیں جن کو کوئی نہیں پڑھتا, لیکن ہمیں کبھی خیال نہیں آیا کہ چلو کسی ایسے شخص کو کسی موقع پر کچھ ہی دے ڈالیں. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں ایک حکمت دے رہے ہیں, پہلے ان کی خرابیوں کا ذکر کیا پھر اس کے بعد یعنی سب حقیقت معلوم ہونے کے باوجود اگنور کرو اور کیا کہو یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا ایمان لے آؤ. پیچھے میں نے آپ کو ایک جاپان کا قصہ سنایا تھا کہ کس طرح وہ پکڑ کے لا الہ الا اللہ پڑھا دیتے ہیں اور اس کے نور سے پھر وہ آگے کام خود ہی آسان ہوتے جاتے ہیں. تو یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم, اے لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو ایمان لے آؤ اس چیز پر جو ہم نے اتاری, مصدقن تصدیق کرنے والی ہے, لما معکم اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے, یعنی مسلمان ہو جاؤ اس کتاب کو مان لو, یہ کتاب تمہاری دشمن نہیں تمہیں پروٹیکٹ کر رہی ہے, تمہاری کتابوں کو ویریفائی کر رہی ہے, سرٹیفائی کر رہی ہے, اس کی تصدیق کر رہی ہے. کتنا خوبصورت انداز ہے تبلیغ کا ان کو اپنا بنانے کا, وہ بنے کہ نہ بنے لیکن انداز بہت خوبصورت ہے کہ دیکھو تم ہماری بات آخر کیوں نہیں مانتے, ہم تمہارے دشمن تھوڑی ہیں, ہم تو تمہارے دوست ہیں, تمہاری ہی کتاب کی تصدیق کرتے ہیں, تمہیں ہم سے کیا ضد ہے, تم ہم سے نفرت تو جب کرو جب ہم تمہاری کتاب کو ڈینائی کریں. تو کسی ایسے شخص کی بات کو ریجیکٹ کرنا, کسی ایسے انسان کی بات کو ریجیکٹ کرنا جو تمہاری ہاں میں ہاں ملا رہا ہے, تمہارے دین کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, آخر اس میں نقصان کس کا ہوگا اگر تم نے اس کی بات نہ مانی. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها, اور ساتھ ہی پھر تھوڑا سا وارننگ بھی ہے کہ ایمان لے آؤ اس کی جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بگاڑ دیں. نطمس تمس مٹانا, کیسے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا چہرے پر کچھ نقش و نگار ہیں, آنکھیں ہیں, بھویں ہیں, ناک ہے, منہ ہے, تو تمس کیا ہے؟ ان کو مٹا دیا جائے, فلیٹ, کچھ بھی نہ ہو. ذرا تصور میں لائیں ایسا چہرہ کہ جس کے سارے فگرز مٹا دیے جائیں, کیا لگے انسان, کتنا بھیانک. کسی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک بچے کو دیکھا, وہ ان کے گاؤں میں ہے وہ بچہ, کہ جس کی صرف ایک آنکھ ہے اور دوسری آنکھ کی جگہ بالکل پلین ہے, کچھ بھی نہیں یہاں. میں نے اسے کہا تھا مجھے تصویر کھینچ کے لا دیں تاکہ میں کبھی تمس پڑھاؤں تو ذرا دکھا سکوں کہ ہم اپنی نعمتوں کی قدر کریں. من قبل ان نطمس, اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بگاڑ دیں, مٹا دیں, آنکھ ناک ہونٹ ختم کر دیں. فنردھا علی ادبارہا, پھر ہم پھیر دیں ان کو ان کی پشت پر, گھما کے پیچھے کو کر دیں. ذرا سوچیں اگر ہمارا فیس ہماری بیک کی طرف ہوتا اور ہمارے بالوں والا حصہ سامنے ہوتا ہم کیسے لگتے, اور اگر کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے کتنا بھیانک لگے. فرمایا مان جاؤ ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں، تمہاری شکلیں بگاڑ دیں، مسخ کر دیں اور ان کو پیچھے کی طرف پھیر دیں۔ یہاں یہ بات محاورتن بھی کی گئی ہے، ایک تو اگر لفظی معنی میں دیکھا جائے اور ایک محاورے میں دیکھیے۔ محاورے میں کیسے؟ کہ تم جدھر سے آئے تھے ادھر ہی تم کو دھکیل دیا جائے، پیچھے کی طرف تمہارے منہ کر دیے جائیں۔ یہود کی تاریخ میں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ مدینہ کے اصل میں رہنے والے نہ تھے، یہ فلسطین کی طرف سے جب ان کی مختلف ادوار میں پٹائی ہوئی اور تتر بتر ہوئے تو انہی میں سے ایک دور میں یہ ان میں سے تین قبائل مدینہ میں آ بسے تھے۔ فرمائے ایمان لے آؤ ورنہ حشر کیا ہوگا کہ تمہیں مار مار کے یہاں سے نکال دیا جائے گا اور جدھر سے تم آئے تھے ادھر ہی منہ موڑ دیا جائے گا تمہارا، تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اور ایسا ہوا نا کہ مدینہ ان سے پاک ہو گیا، حضرت عمر کے زمانے میں خیبر سے بھی نکال دیے گئے اور شام کے علاقے میں دھکیل دیے گئے۔ تو نردہا علی ادبارہا، وہیں پلٹا دیے جاؤ جہاں سے آئے ہو، او نلعنہم یا ہم ان پر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت جس طرح ہم نے اصحاب السبت پر لعنت کی، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، انہیں کیا بنا دیا گیا تھا، بندر، یعنی ہم تمہاری شکلیں بگاڑ کر تمہیں بندر بنا دیں، مسخ کر دیں اور تم پر لعنت کریں۔ اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، کیوں؟ وکان امر اللہ مفعولا، اور ہے اللہ کا حکم طے شدہ، گویا ہو چکا، کیا ہوا، اللہ کا حکم سمجھو کہ ہو چکا، ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب بات تو اہل کتاب کی ہو رہی تھی اور یکایک شرک کا بیان کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان تھے، اہل کتاب تھے، لیکن ان کے اندر بھی شرک آ چکا تھا، ان کے عقیدے میں بھی سب سے بڑی خرابی شرک ہی کی تھی، خواہ یہود ہوں جو عزیر ابن اللہ کہتے ہیں یا نصارہ ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ باتیں تو اہل کتاب کی ہو رہی ہیں لیکن عبرت تو ہمیں پکڑنی ہے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں اور پھر ایسے افکار رکھتے ہوں، ایسے کام کرتے ہوں کہ جس میں شرک کی بو پائی جاتی ہو۔ تو سب کو خبردار کر دیا گیا، ان اللہ لا یغفر، اللہ نہیں معاف کرے گا، کس بات کو، ان یشرک بہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک اور معاف کر دے گا جو اس کے علاوہ ہوگا، یعنی دیگر گناہوں کو، لمن یشاء جس کو چاہے گا، سب کے لیے نہیں وعدہ، یہ اس کی اپنی پسند ہے۔ اس معافی کی تین صورتیں ہیں، نمبر ایک بے حساب معاف کر دے، بغیر توبہ کیے بھی معاف کر دے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو نیکیوں سے خود بخود مٹتے چلے جاتے ہیں، ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ مثلاً آپ نے پڑھا ہوگا کہ وضو سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، نماز گناہوں کی معافی کا سبب ہوتی ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کیا ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مثلاً رکن یمانی کو ہاتھ لگانے کا اجر کیا بتایا گیا، کہ یحط الخطایا حتن، کہ صرف اس کو ٹچ کرنے سے یوں گرنے لگتے ہیں گناہ، جیسے کوئی چیز گرتی ہے نیچے، یہ ٹپکنے لگتے ہیں۔ اب اس وقت انسان توبہ نہیں کر رہا، بس ایک ریچول پورا کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ اسے چومنے بیٹھ جاتے ہیں، چومنے کی ضرورت نہیں، صرف ہاتھ لگانا۔ بس اللہ کا فیصلہ ہے. تو بعض گناہ نمبر ایک نیکیاں ان کو مٹا دیتی ہیں, چاہے انسان کو توبہ کرنے کا خیال نہ بھی آیا ہو ان پر. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں نا جو انجانے میں ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا یہ گناہ ہے, بس کر لیے. پھر اس کے بعد کچھ نیکیاں کر لی, تو نیکیوں نے کیا کیا, ان کو صفایا کر دیا. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے توبہ شرط ہے, جیسے کبیرہ گناہ, توبہ لازم ہے. لہذا جو توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے, تو جس کی چاہے قبول کر کے اس کو معاف کر دے. یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. تیسری چیز سزا کے ساتھ, شفاعت کے ذریعے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو ان کے جرائم میں سزا دی جائے گی, پکڑا جائے گا, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے وہ جہنم سے نکالے جائیں گے. اب وہ جو ان کا نکلنا ہے وہ بھی ایک طرح سے معافی نامہ پہنچنا ہے کہ معاف ہو گئے اور نکل آؤ. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ. لیکن شرک ایسا گناہ ہے نہ تو نیکیاں اس کو مٹاتی ہیں اور نہ ہی خود بخود معاف ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس سے پلٹ آئے, توبہ کر لے پورے اخلاص کے ساتھ. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ. اور شرک کا گناہ کیوں نہیں معاف ہوتا؟ اس لیے کہ شرک ایسا قبیح گناہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے, فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا, تو اس نے بہت بڑا جھوٹ تصنیف کر لیا, اس نے بہت بڑے جھوٹ کو گھڑ لیا, سب سے جھوٹی بات اس نے کی. اور سب خرابیوں کی جڑ ہی شرک ہے, کیونکہ شرک دراصل کیا ہے؟ غیر اللہ کا سہارا, کہ یہ چھڑا لے گا, وہ بچا لے گا, یہ کام آ جائے گا, اللہ تعالیٰ نہیں دعائیں سنتا تو یہ پوری کرا دے گا. اور اس کے علاوہ شرک کے بارے میں کچھ احادیث ہیں جو اس گناہ کی مزید وضاحت کرتی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے, بخاری کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے, یعنی جس نے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ کسی اور کو بھی وہ درجہ دے دو. دوسری حدیث مسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں, جس شخص نے ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ غیر کو شریک بنایا تو میں اس صاحب عمل اور اس عمل دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں. اس میں ریاکاری بھی آ جاتی کہ انسان کوئی اچھا عمل اللہ کے لیے کرنے کی بجائے کچھ اوروں کے لیے بھی کرنے لگے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اس عمل کو بھی ریجیکٹ کر دیتا ہوں اور عمل کرنے والے کو بھی دور پھینک دیتا ہوں. جاؤ, صاحب عمل اور اس کے عمل دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں. اگلی حدیث جو ہے مسلم ہی کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص مجھ سے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے, یعنی بہت گناہ ہے اس کے, جبکہ اس نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنایا یعنی شرک نہیں کیا, تو میں اتنی ہی بخشش کے ساتھ اسے ملوں گا, یعنی باقی بڑے بڑے گناہ معاف کر دوں گا اگر اس نے شرک نہیں کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائے گا اگر زمین بھر کی ساری چیزیں تیری ملکیت ہوں تو کیا تو اس عذاب سے نجات کے بدلے میں دے گا؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو تجھ سے اس سے بہت آسان بات کا سوال کیا تھا اور تو اس وقت صلب آدم میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا, مگر تو شرک کیے بغیر نہ رہا. گویا شرک جیسا جرم اتنا بھیانک ہے کہ پوری دنیا بھی اس کے کفارے کے لیے جھونک دی جائے, خرچ کر دی جائے, تو وہ قیامت کے دن معاف نہیں ہو سکتا. ہاں دنیا میں معافی ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص اعتراف کر لے کہ ہاں میں نے غلط کیا تھا اور آئندہ نہیں کروں گا, پھر معافی ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی اعتراف ہی نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ یہود و نصارہ کے کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی, وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ, اپنے آپ کو خدا نخواستہ اللہ کے بیٹے قرار دیتے, یہ بھی ایک شرک تھا. ہاں کوئی اللہ کا بیٹا نہیں، نصارہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے. تو فرمایا کہ نہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ شرک کے اوپر انشاءاللہ آئندہ بھی بات ہوگی، لیکن تھوڑی سی بات یہ ذہن میں رہے کہ شرک کی کئی قسمیں ہیں. مثلا شرک فی العلم، شرک فی العلم مثلا اس کی مثال کیا ہے کہ ہمارے حال سے کوئی اور بھی باخبر ہے اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی علم ہے ہمارا، مثلا کوئی بزرگ یا نجومی یا پنڈت، ان سے غیب کی خبریں پوچھنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے علم میں دوسروں کو شریک کرنا. حالانکہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. شرک فی التصرف، شرک فی التصرف، کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا اور پھر اس سے مرادیں مانگنا، روزی مانگنا، اولاد مانگنا. شرک فی العبادات، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام پہ چڑھاوا چڑھانا، کسی کے نام پہ جانور ذبح کرنا. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھتے ہیں، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں، خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل کتاب ہی کی طرف. کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اتنے لاڈلے ہیں کہ جیسے باپ کو بیٹا لاڈلا ہوتا ہے، ہم اللہ کے ایسے لاڈلے ہیں. یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو، بڑا نیک سمجھتا ہو کہ میں تو اللہ کا بڑا خاص بندہ ہوں، بڑا چنا ہوا ہوں. نہیں، کسی کو یہ مجال نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو ایسا سمجھے. کوئی انسان ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. اب دیکھیں کہ ایک سانس جو ہم لیتے ہیں، ایک منٹ میں کتنی مرتبہ ہم آکسیجن اندر لے جاتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر لاتے ہیں. اگر ہم ایک مرتبہ بھی مس کر جائیں، اندر نہ لے جا سکیں، انہیل نہ کر سکیں، یا اندر چلی گئی ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نہ آ سکے، تو آپ کو معلوم ہے نتیجہ کیا ہو؟ موت. تو صرف اس بات پر الحمدللہ کہنا کہ اللہ شکر ہے کہ میں سانس لینے کے قابل ہوا، اور شکر ہے کہ میرا سانس باہر آیا، اندر جانے کا الحمدللہ اور باہر نکالنے کا الحمدللہ. اگر ہم صرف ایک سانس کی نعمت پر شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں تو ہم پورے نہیں پڑھ سکتے، دنیا کا اور کوئی کام کر ہی نہ سکیں. یہ صرف نعمتوں میں سے ایک نعمت، یعنی جس کا ہم نے کبھی احساس ہی نہیں کیا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے کہ سانس چل رہا ہے خود بخود، رات کو سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، سانس خود بخود کام کر رہا ہے. ہم یہ نہیں کہا کہ تم پمپ کرو اپنے آپ کو، کچھ بھی نہیں ہمیں کچھ کرنا پڑتا، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، اور اللہ نے ہماری زندگی کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے سانس کی آمد و رفت کا. تو ہم تو اللہ کی ایک نعمت پر شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کا حق نہیں دے سکتے، کہاں یہ کہ ہم اپنے آپ کو کہیں نیک سمجھنے بیٹھ جائیں کہ ہم نے بڑے کارنامے کر لیے. کچھ بھی تو نہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کی ساری نیکیوں کو ایک طرف رکھیں گے اور اس کی ساری نعمتوں کو جو اس نے دنیا میں استعمال کی رکھیں گے، اور ایک چھوٹی سی نعمت سے کہیں گے کہ تو نیکیوں سے اپنا حصہ وصول کر لے، اور ایک نعمت ساری نیکیاں اٹھا لے گی کہ میرا حق بھی پورا نہیں ہوا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کتنی چھوٹی چیز ہے اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنی نیکی کے اعتبار سے. تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں کہ جو شیخیاں بگاڑتے ہیں، اور یزکون انفسہم، اپنے آپ کو بڑا پاک سمجھتے ہیں، بڑا نیک سمجھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزکو انفسکم اللہ اعلم باہل البر منکم. اپنے آپ کو پاک مت سمجھو، اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ تم میں نیک کون ہے. اور یہ کب کہا تھا؟ جب حضرت زینب بنت ابی سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے ان کا نام پوچھا ہے، تو انہوں نے بتایا اس کا نام برہ ہے. برہ کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے پاک. آپ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے گناہوں سے پاک کون ہے، یہ نام بدل دو، سموہا زینب، اس کا نام زینب رکھ دو. تو بعض وقت ہم ناموں میں ایسے نام رکھ لیتے ہیں جس میں بڑی نیکی ٹپکتی ہے، سو سورۃ النجم میں بھی آتا ہے فلا تزکو انفسکم ہوا عالم بمن اتقا، اپنے آپ کو پاک مت کہو، اس کو پتا ہے متقی کون ہے. بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور وہ دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. فتیل کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کی پشت پر چھوٹے سے دھاگے کو، پتلا سا دھاگا ہوتا نا، بعض اوقات اگر آپ اپنے ہاتھ سے کھجور کھول کے گٹلی نکال لیں تو گٹلی اور اس کے گودے کو جوڑنے والی جو ہلکی سی تار ہوتی ہے وہ فتیل کہلاتی ہے عربی میں. فرمایا کہ تم پر تو اس تار برابر بھی ظلم نہ ہوگا، اس دھاگے کی تار برابر. اللہ تعالی ہر نیکی کا اجر دے دے گا جو کسی نے کی ہوگی، کسی کا حق نہیں رکھے گا. ولا یظلمون فتیلا، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو تو صحیح کس طرح اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں. یہ کون سے جھوٹ گھڑتے تھے؟ اپنی بڑائی بیان کرنے کے، خود ساختہ دین ایجاد کرنے کے. فَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور کافی ہے یہی ایک گناہ ان کے گناہگار ہونے کے لیے، ان کے صریح گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے منہ سے ایسی باتیں کہیں جو خود گھڑ کے اللہ کے ذمے انہوں نے لگا دی، جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہیں تھی. کسی بھی انسان کے گناہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ کوئی بات اللہ سے ایسی منسوب کرے جو دراصل اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہی نہیں. بعض وقت ہم دین کی بات کوٹ کرتے ہوئے بہت آرام کا رویہ اختیار کرتے ہیں، بہت بعض وقت پریشانی ہوتی ہے کہ لوگ خود ساختہ باتوں کو کہتے ہیں وہ جیسے قرآن میں لکھا ہے، حالانکہ کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوتا، وہ ایک حدیث میں آیا حالانکہ حدیث میں کوئی نہیں ہوتا. کسی بھی بات کو، سنی سنائی بات کو، کبھی دل چاہے قرآن کہہ دینا، دل چاہے حدیث کہہ دینا، یہ بھی اللہ کو جھوٹ گھڑنا ہے. اس معاملے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. نہیں پتا تو نہیں پتا، سمپل کہہ دے نہیں پتا، زیادہ زیادہ کیا ہوگا. دوسرا کہے گا اس کو نہیں آتا تو اس سے کیا ہوگا، سمجھ لے نہیں آتا تو نہیں آتا. لیکن لوگوں کے اندر شان بناتے بناتے اپنی آخرت بگاڑ لینا، یہ کہاں کا نفع کا سودا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.